السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. وقال اللہ سبحانہ وتعالی: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، امين يا رب العالمين. الحمدللہ جی، عشر ذو الحجہ اس وقت جاری ہے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ مبارک دن ہمیں ایک دفعہ پھر اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور پچھلی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے. یہ بڑے قیمتی دن ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں اور کسی دن میں بھی نہیں. لہذا ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ترغیب اور تشویق ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ بہت زیادہ عبادت کا اہتمام، فرائض و واجبات سے آگے بڑھ کے نوافل کا اہتمام، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تحلیل تمہید تکبیر اور تمجید، جو بھی اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر ہو سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. جتنا زبان پر اللہ کا نام رہے گا انشاءاللہ اتنا ان دنوں کا ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. اب اس کے بعد مزید بات کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کی جو حکمتیں ہیں، ان میں 2 بڑی عبادتیں ان 10 دنوں کے ساتھ منسلک ہیں. ایک تو حج کی عبادت ہے، ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کو توفیق مل جائے اللہ ہم سب کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائے، اور جس پر حج فرض ہو گیا اس کو ہر صورت حج ادا کرنا ہے. حج کی فرضیت کے بعد خدا نہ خواستہ غفلت کا معاملہ ہو جائے تو یہ سخت گناہ، گناہ کبیرہ. بلکہ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کیے بغیر مر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہودی ہو کر مرا کہ عیسائی ہو کر مرا، یعنی اتنی سخت ترین اس حوالے سے وعید ہے. تو حج کی فرضیت ہو جائے، اتنا رقم، اتنا پیسہ زائد مال کے علاوہ، جو ظاہر ہے اس کا ایک نصاب ہے، وہ جمع ہو جائے کہ ایک شخص حج کر سکے، تو اب اس پر حج لازم ہے. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی ہمیں اہتمام کرنے اور اس کے لیے محنت کوشش کرنے اور اپنا خاص فضل ہم پر فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے گھر بلائے ہم سب کو، اور بار بار وہ پیارا منظر ہم سب کو دکھائے. اب آ جائیے جو دوسری عبادت جو عام ہے سب کے لیے ہے، حج کی بنسبت عام اس سینس میں کہ اس کی فرضیت کا یا اس کے وجوب کا معاملہ نسبتاً آسانی سے، اس کا جو نصاب ہے، اس کی جو استطاعت ہے، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، وہ نصاب جو زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب اس کا بھی ہے. ایک شخص پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے، فرق صرف یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کے لیے جیسے ہم سال گزرنے کا اہتمام کرتے ہیں، البتہ یہاں پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ حج عید کے یہ جو 3 دن ہیں ان میں کسی بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک شخص کے پاس اتنی رقم آ گئی اور اس کی جو اصلیہ، اس کا جو مال اصلیہ ہے، جو مال ضرورت ہے، اس کے علاوہ زائد ہے یہ رقم، اور یہ رقم اس کے پاس آ گئی تو اب اس پر قربانی ہے. باقی فقہی اعتبار سے اس میں صرف اتنی بات ہے کہ احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، اور باقی جو آئمہ ثلاثہ ہیں ان کے نزدیک یہ سنت موقعہ ہے. اور واجب اور سنت موقعہ کا کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، ظاہر ہے ایک سٹیپ کا فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سنت موقع بھی سمجھ لیں تو بھی صرف اپنی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس عظیم ترین عبادت سے محروم رہ جانا یہ بہت بڑی محرومی ہے. آج انشاءاللہ اسی پر کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، اس قربانی کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. اس سے پہلے بس 2 یاد دہانی. ایک تو ظاہر ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخون نہ کاٹنے کی ترغیب فرمائی. ظاہر ہے یہ ایک آپ کی سنت سے منسلک اہم ترین بات ہے، یہ کوئی فرضیت یا واجب کے درجے میں نہیں ہے. یا اگر کوئی شخص اپنے بال کٹوا لے گا یا ناخن کٹوا لے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اس سنت یا اس حکم پر عمل کر دینے کا یقیناً اجر بے انتہا ہے. اور حدیث میں مفہوم ملتا ہے اگر کوئی شخص جو قربانی کر رہا ہے وہ تو اہتمام کرے ہی، قربانی نہ کرنے والا بھی اس کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ، تو اس اجر میں اس کا بھی حصہ موجود ہے. باقی یاد دہانی کے طور پر یہ 9 دن تو بڑے قیمتی ہیں اور 9 دن کے روزے بڑے اہم ہیں. البتہ 9 تاریخ یوم عرفہ اس کا جو روزہ ہے وہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، اور 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا گویا کفارہ ہے، اور اس دن کے روزے کا اہتمام بہت ہی زیادہ کرنے کی ترغیب الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ دلائی گئی ہے. اب آ جائیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ قربانی کی جو عبادت ہے یہ کیا ہے. صحابہ کرام کا یہ ہمیشہ سے رہا، ہمیں ملتا ہے احادیث میں تفصیل سے کہ وہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سوال کی جو حکمت تھی، جو اس کی وجہ تھی، وہ تھی یہ کہ جو بھی عبادت وہ کر رہے ہیں اس میں زیادہ دل لگے، زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ عبادت کریں. عمل مشروط نہیں تھا سوال سے، کوئی صحابی سوال اس لیے نہیں کرتا تھا کہ جواب سمجھ آئے گا تو عمل کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، معاذ اللہ، یہ بدترین منافقانہ طرز عمل ہے. سوال اس لیے نہیں کرنا کہ بھائی ٹھیک ہے جواب سمجھ آئے گا تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، سوال اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی کرنا شروع ہو چکا، اللہ کا حکم جیسے ملا اس پر عمل شروع کر دیا. اب یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، اگر اس کی سمجھ میں بھی آئے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، تو کیا ہوگا، دل سے اب وہ عمل کرے گا، پوری انشراح صدر کے ساتھ وہ عمل کرے گا. بس یہ ایک بات اہم ہے، جیسے قرآن ہمارے سامنے کہتا ہے نا، نماز کی حکمت بتاتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یہ حکمت بتائی گئی. نماز کیوں؟ تاکہ اللہ یاد رہے. اب کسی کو یہ حکمت پتا ہو کہ نہ پتا ہو، نماز پڑھنی ہے، نماز کا حکم آ گیا، نماز پڑھ دی ہیں، تو یہ سوال اس لیے نہیں کوئی کرے گا کہ بھائی نماز کیوں پڑھوں، کہ سمجھ آئے گا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، نہیں، نماز سمجھ آئے کہ نہ آئے اس کا کوئی فائدہ، اس کی کوئی حکمت سمجھ آئے کہ نہ آئے، نماز تو پڑھنی ہے. روزہ بھائی کیوں رکھنا ہے، سمجھ آئے کہ نہ آئے، روزہ تو رکھنا اللہ کا حکم ہے کہ رکھنا ہے، باقی یہ ہے کہ اللہ نے حکمت بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ضبط آئے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے قابل بن سکو، تقوی آئے تمہارے اندر، حکمت بتائی. اسی انداز میں ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ سے، ما ھذہ الاضحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ یہ قربانی یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس کا پہلا حصہ بڑا اہم ہے جس میں اس پوری کہہ لیجیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کی مثال ہے. فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم یہ قربانی، وجہ کیا ہے اس کی. اب دیکھیے، میں اور آپ آج اگر یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے اور ہمیں یہی نہیں معلوم کہ یہ ہم کر کیوں رہے ہیں، تو الحمدللہ، جیسے میں نے شروع سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے اطاعت ہے وہ تو پوری ہو گئی، قربانی کا فریضہ بھی انجام ہو گیا الحمدللہ، اللہ اسے قبول فرمائے، گنتی پوری ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ایک جذب کی کیفیت ہے اور جو اس کا حاصل ہے، سمجھیے گا، ان پورے 10 دنوں کا اور ان 10 دنوں کے اندر جو یہ جو عمل قربانی کا ہے، قربانی اس کا حاصل کیا ہے؟ قربانی بنا ہے قرب سے، قرب قاف را با نزدیک ہونے کو کہتے ہیں، قریب آنے کو کہتے ہیں. کس کے قرب کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں؟ کس کا قرب ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد؟ اللہ کا قرب. یہ تقرب اللہ کا اگر مل جائے، یہ تعلق اللہ سے اگر بن جائے، تو اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو کچھ اور چاہیے؟ بحیثیت مسلمان یہی تو ہے مقصد زندگی، اللہ مل جائے، اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کو ہم پا لیں. بڑی پیاری بات صوفیانہ انداز میں کہی جاتی ہے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ کو پا سکتے ہیں، اللہ کو محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے اللہ سے باتیں کرتے ہیں. یہ کیفیات، یہ ایمانی کیفیات کب ملیں گی؟ جب اللہ کا قرب ملے گا. اور بالخصوص یعنی یہ تو پورے سال کرنے کا کام ہے، لیکن یہ جو قربانی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، قرب پانے کا گویا ذریعہ ہے. ایک جملہ ہم عموماً کہتے ہیں قربانی کر رہے ہیں، یہ ہمارے عرف میں یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا سب کو کیا بات ہو رہی ہے، لیکن اصلاً سمجھیے گا قربانی کی نہیں جاتی، قربانی دی جاتی ہے، قربانی دینے کی چیز ہے. اپنی کوئی پیاری شے، اپنی کوئی ایسی چیز جس کو میں محبوب رکھوں اور وہ اللہ کو دے دوں، اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں نا، اللہ کو دے دینا تو قربانی دی جاتی ہے. اب یہ تو چلیں یہاں پر بات آ گئی. اب میں ایک انداز اختیار کر رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم نے خدا نا خواستہ خالص مادہ پرستانہ آنکھ سے اس پورے عمل کو دیکھا تو پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ذرا اس بات کو، اس اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے. یہ قربانی، یہ جانوروں کا لانا، اس کو ذبح کر دینا، گلے پہ چھری پھیر دینا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، کہنے والا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عمل اس لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں تک گوشت پہنچ سکے، غریبوں تک، مستحقین تک گوشت پہنچ سکے، تو ذرا سمجھیے گا بات کو. کیا محض غریبوں یا مستحقین تک گوشت کا پہنچا دینا اس پورے عمل کی اس کا حاصل ہے؟ تو بھائی پھر اتنی زحمت کی کیا ضرورت ہے کہ جانور خریدنے جاؤ، پھر اس کو لے کر آؤ، پھر اس کو پالو، پھر اس کو کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کو ذبح کرو، پھر ایک اس ساری جھنجٹ میں جائے بغیر سیدھا سیدھا بازار جا کر گوشت خریدو اور غریبوں میں بانٹ دو، کیا خیال ہے بھائی؟ اتنے لاکھ کا جانور، اتنے ہزار کا جانور جو بھی ہے، تو جتنے کا وہ جانور لیا ہے براہ راست اتنی قیمت کا گوشت اگر مارکیٹ سے خریدا، کتنا گوشت آ جائے گا؟ اور وہ گوشت لے جا کر غریبوں میں بانٹ دیں، زیادہ لوگ مستفید ہو جائیں گے، زیادہ چولہے جل جائیں گے، کیا خیال ہے؟ بات سمجھیے، محض گوشت کا بانٹ دینا یا غریبوں تک گوشت کا پہنچا دینا، محض یہ تھی اس کی، اس پورے عمل کے اس کا حاصل؟ تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اس کا ایک ضمنی فائدہ ہے، سمجھیے گا، یہ تو اس عمل کی برکت ہے، یہ تو اس پوری عمل میں جو اس کی جو اصل حکمت ہے اس کا ایک بہت چھوٹا سا معمولی سا حصہ ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے بہت سارے غریبوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے، ان کے گھر گوشت پہنچتا ہے. پورا سال جن کو گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ اس دنوں میں وہ گوشت کھاتے ہیں. بلکہ بات کو یہاں تک نہ روکیں، اس سے آگے بڑھیں، کتنے ہی لوگوں کا روزگار ذرا اندازہ کیجئے، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ کتنے ہی لوگوں کا روزگار ہے، صرف جانور پال کر منڈی تک لا کر بیچنے والے وہ ٹرانسپورٹرز جو گاڑیوں کے اندر ان جانوروں کو لے کر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر ان جانوروں کا چارہ اگانے والے، ان کو بیچنے والے، پھر جانوروں کی کتنی وہ ایکسیسریز ہے نا بھائی، چھریاں، اس کی جو مڈی اور اس کے پتہ نہیں کیا کچھ، پھر کسائی جو یہ سارا عمل کر رہے ہیں ان کا معاملہ، پھر نہ جانے کون کون سے استعمال کی وہ چیزیں جو اس دوران میں بنتی ہیں بکتی ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں کہ جن کا روزگار، جن کی معاشی حوالے سے ان دنوں میں ایک بہت بڑا ان کے اندر ایک ہم سب جانتے ہیں کہ سپورٹ ملتی ہے، معاونت ملتی ہے، سرکولیشن آف ویلتھ اللہ نے حصہ رکھا ہے. بات تو تھوڑی سی عجیب کر رہا ہوں، لیکن سمجھیے گا، اس عمل کی برکت لانے والے تو ظاہر ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لاتے ہیں، بہت سارے اس موقع پہ اپنی بڑھ چڑھ کر لے کر آتے ہیں، لاکھوں روپے کے جانور لے کر آتے ہیں، کوئی پانچ لاکھ کا، کوئی دس لاکھ کا، اور اس سے بھی آگے آگے نہ جانے. ابھی پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک کروڑ روپے کا کوئی جانور اس دفعہ منڈی میں بکا ہے، واللہ عالم. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ اس کے اندر کیا حقیقت، کیا صحیح، کیا غلط، کیا دکھاوا، کیا ریاکاری، دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ہم کسی عمل کی طرف اشارہ تو کر سکتے ہیں کہ خدا را جو کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو، لوگوں کے لیے نہیں کرنا، ورنہ کرو گے بھی اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوگا. ساری زحمت بھی اٹھاؤ گے، بھاگ دوڑ بھی کرو گے، پیسہ بھی لگاؤ گے، اور اگر خدا نہ خاصہ نیت میں نمود و نمائش ہے لوگوں سے تعریف کروانا ہے کہ کیا بات ہے کیا جانور لایا بھائی زبردست، تو پتا چلا سب سے زیادہ نقصان کا سودا کر بیٹھے، یہ تعریف کتنے دن رہے گی؟ ایک دن دو دن، اور اس کے بعد سب بھول جائیں گے، اور وہ کل قیامت میں جب یہ عمل نامہ اعمال سے نکل رہا ہوگا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، راک ہوگا راک۔ یہ کوئی فائدے کا سودا ہے؟ یہ تو پاگلپن کا سودا ہے، بدترین سودا ہے، کہ ذرا سی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اتنا پیسہ لگا کر زحمت اٹھا کر کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدترین نیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہاں سے بات کو ڈسکنیکٹ کر کے جو میں بات کر رہا تھا وہاں جائیے، اب کروڑ روپے کلے کہ 20 لاکھ کلے کہ 50 لاکھ کلے کہ 1 لاکھ کلے، بات کو سمجھیے کتنی سرکولیشن آف ویلتھ اس موقع پر ہوتی ہے، کتنا پیسہ ہے جو مارکیٹ میں آتا ہے صرف اس ایک عمل، عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کا جو ہم کرتے ہیں، جو جائز عمل ہے الحمدللہ، ہونے کو تو ناجائز عمل بھی بہت کچھ ہیں، ہے بھائی، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، فساد کا باعث بننے والے بھی بہت عمل ہیں جن میں لوگوں کا پیسہ لگتا ہے نکلتا ہے، لیکن یہ وہ عمل ہے جس میں دنیا بھی خوش اور اللہ بھی خوش، الحمدللہ برکتیں بھی اس کی ہیں، رحمتیں بھی اس کے اندر ہیں۔ اور یہ جانور جو کتنے ہی لوگوں کی روزگار کا تو بہرحال ذریعہ بن رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس سے منسلک کتنی ہی چیزیں ہیں، پوری لیدر فیکٹری، لیدر انڈسٹری، یہ چمڑے کا پوری صنعت، وہ اس خاص موقع سے وابستہ ہے، ان جانوروں کی کھالوں سے۔ صرف پاکستان یا کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، اربوں کی تعداد میں یہ جانور ذبح ہوتے ہیں، اور ان کی کھالے جو ہیں وہ بوسٹ ملتا ہے پوری کی پوری لیدر انڈسٹری کو، اور کتنی پروڈکٹس اس سے بنتی ہیں، یہاں تک کہ جانور کا جو حصہ ہم بیکار سمجھ کر پھینکتے ہیں، اوجڑی ہو یا جو بھی، وہ بھی اٹھانے والے ہم سب جانتے ہیں لوگ موجود ہیں، اور ان سے بھی کتنے ہی لوگوں کا روزگار ہے جو وابستہ ہے، کتنے ہی لوگ اس سے اپنے روزگار کو چلا، اس کے جو فوائد، اس کی چیزیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اور بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے تو اس مویشی کے اندر کیا ہی بات رکھی ہے، اس کا تو گوبر بھی، گوبر کیا بن جاتا ہے؟ کھاد بن جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو اگر کوئی پھلدار پودا اگانا ہے، آپ کو فصل اگانی ہے، تو آپ کو وہی اسی جانور کا گوبر جو ہے، اس کو ہم کھاد کہتے ہیں نا بھائی، وہ ڈالنا پڑتا ہے، اللہ نے اس میں رکھا ہے اس سارے پودے کی ضروریات جو وہاں سے اس کو ملتی ہیں، کوئی شے ضائع نہیں جاتی، کوئی شے ضائع نہیں جاتی۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص ان مویشیوں کے اندر رکھی جانے والی برکت، ہر سال کتنے ذبح ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور ہر سال اس سے بڑھ کر آ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اس ساری تقریر کو میں ذرا اور دور نکل گیا، لیکن بات پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ سمجھیے گا بات کو، کیا یہ مقصد ہے عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرنے کا کہ گوشت کھا لیں، لوگوں کا روزگار بن جائے، لوگوں میں خوشحالی آ جائے، سرکولیشن آف ویلتھ؟ یہ سب ضمنی فوائد ہیں، یہ سب برکتیں ہیں، یہ سب تو اس پروسیس کی، اس عمل کی وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل حاصل یہ نہیں ہے، سمجھ لیجئے اچھی طرح اس بات کو۔ یہ جانور کا ذبح کر دینا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب آ جائیے اس پورے عمل کے پیچھے جو کہانی ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اتنی سادہ سی بات، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر، یہ موقع جس وقت ہم جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں وہ منظر تازہ نہ ہو جائے جس کی یاد ہم منا رہے ہیں، تو پھر یہ خالی خولی بات ہے، اس میں پھر وہ بات نہیں ہے، وہ چاشنی، وہ خوشبو، وہ آ ہی نہیں سکتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب آپ جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہوں اور اس منظر کو ذہن میں لائیں، جب 100 سال کا بوڑھا باپ اپنے 13 سال کے خوبصورت، پیارے، فرما بردار، صالح ترین نوجوان بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہا تھا، کیوں بھائی، کیا ہوا تھا اس کو؟ دنیا کی عقل اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی، یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس بچے کا قصور کیا ہے؟ ایک باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، اس باپ کا قصور کیا ہے؟ معاذ اللہ، عقل ہے نا، عقل تو سوال کرے گی، اور عقل کا تعلق تو حیوانیت سے ہے، یہ حیوانی عقل تو بہت کچھ سکھاتی ہے انسان کو، کیسے جیب بھرنی ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، اور یہ عقل تو حیوان کے اندر بھی اپنے موقع کی، اپنے مطلب کی موجود ہے. وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اپنے مالک کو آتے ہوئے دیکھ کر، اس کو پتا ہے یہ اب چارہ دے گا مجھے، اتنی عقل ہے نا اس میں کہ نہیں ہے. تو بات کو سمجھیے. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا ایک اسٹیپ پیچھے. جب قربانی کر رہے ہیں تو کس کی یاد آئی ذہن میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاصہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے، بار بار، بلکہ یوں کہہ لیجئے اس خاصے کے دو رخ ہیں، دو طرح سے یہ الفاظ قرآن کہتا ہے. ایک تو یہ کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، حنیف کا لفظ آئے گا ان کے ساتھ، حنیف. یک رخ، یونی ڈائریکشنل، ایک سمت میں ہے، کوئی بھام نہیں ہے. اور اسی بات کا دوسرا ورژن ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. جب ایک شخص ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو آزاد کر کے واحد ایک اللہ کا ہو جائے، توحید اس کی ذہن میں، اس کے دل میں، اس کی رگو پے میں بس جائے، اور اس کو پتا ہو کہ ایک اللہ ہے اور کچھ نہیں، وہ رب ہے، وہ دینے والا، وہ پالنے والا، پیدا کرنے والا، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہی پروردگار، پالنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا، جو ہے اس کی مرضی سے ہے، اختیار اس کا ہے، دعا اس سے کرنی ہے، مانگنا اس سے، امیدیں اس سے لگانی ہے، اور کوئی نہیں ہے اس کی خدائی میں شریک کسی لیول پر بھی. خدائی کی شرکت تو بڑی چیز ہے، اختیار میں شرکت تو بڑی چیز ہے، وہ کسی سے مشورہ تک بھی لینے کا حاجت مند نہیں ہے، اس کو کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کیا صحیح اور کیا غلط. یہ توحید جب تک اچھی طرح دماغ کے اندر رچ بس نہیں جائے گی، سمجھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ادھورا رہے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ادھورا رہے گا تو ہم ایک عمل تو کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرض پورا ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کی جو بھی محنت ہے قبول فرمانے والا ہے، وہ رب ہے، محروم کوئی نہیں رہے گا. لیکن اصل جو اس کی حکمت ہے، ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھیے تو صحیح، غور تو کیجئے، جن کو ان کی پوری زندگی کا، ان کے احوال معلوم ہے، ان کے ذہن میں وہ ساری باتیں آ رہی ہوں گی جو میں سمجھانا چاہوں. جن کو نہیں معلوم، ہماری محرومی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. کیسے مسلمان ہیں ہم کہ دنیا جان کی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور اپنے ہی قرآن کے بارے میں اور اپنے انبیاء کے، رسولوں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے. ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے، مشرک بھی کیسا، ایک ہوتا ہے بت پرست، بتوں کو پوجنے والا، ایک ہوتا ہے بت تراش، بتوں کو بنانے والا. یہ جو ان کا باپ تھا آزر، جس کا نام آیا ہے، بتوں کو بنانے والا. سوچئے ذرا، جن بتوں کی پوجا لوگ کر رہے ہیں، ان بتوں کو بنانے والا ایک شخص، کیا مقام ہوگا اس بستی میں، اس معاشرے میں اس شخص کا. اور اس کے گھر میں اللہ تعالی نے توحید کا یہ چراغ جلا دیا. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں، اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست جو قرار پائے، جن کو کئی سرٹیفکیٹس اللہ نے قرآن میں دیے، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، اور جن کو آزمایا بھی بڑا سخت گیا ہے. اور ذات کی حد تک، ایک انسان اپنی ذات کی حد تک توحید کا کامل ترین نمونہ اگر کوئی دیکھے تو ابراہیم علیہ السلام، اپنی ذات میں، یعنی وہ جو دین اللہ نے اتارا آدم علیہ السلام سے لے کر جو جاری ہوا، اس میں وہ پہلو جس کا تعلق عقیدے سے ہے، انفرادیت سے ہے، ذات سے ہے، اس کی کامل ترین جو کلائمیکس پر جو شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام پر ذاتی توحید کا اتمام تکمیل ہو جانے کے بعد، اب اس توحید کا جو اجتماعی رخ ہے وہ آگے بڑھا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پہلے قرآن بتاتا ہے ہود علیہ السلام کا قصہ، صالح علیہ السلام کا قصہ، تو آپ دیکھیے، یا نوح علیہ السلام کا قصہ، تو وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پوری دعوت کا خلاصہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جیسے ہم دیکھتے ہیں لوط علیہ السلام کی بات آئی، بات اب ایک سٹیپ آگے جا رہی ہے، ایک معاشرتی برائی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بدترین ایک معاشرتی برائی میں ان کی قوم مبتلا ہے جس سے اس کو روکا جا رہا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم لین دین کی برائی میں ہے، ناپ تول کی کمی کر رہی ہے، اس سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں نہ کرو. اور اس طرح تدریج کے ساتھ یہ دین ہمارا انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور بالآخر کامل ہو رہا ہے. اور کامل ترین کیفیت میں کہاں پر؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، جہاں پر انفرادیت اور اجتماعیت اپنے عروج پر جاتی ہے، وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کامل ترین شخصیت پوری کائنات کی. بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست بت تراش کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، فہم عطا فرمایا، سلیم فطرت دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، سوال کر رہے ہیں، سوال کا جواب نہیں مل رہا، اپنی اس سلیم فطرت سے اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، اتنی بڑی کائنات اتنے منظم انداز میں چلانے والا ایک سے زیادہ کیسے کوئی ہو سکتا ہے، اتنی زبردست انداز میں، مربوط انداز میں اس پوری کائنات کو ڈیزائن کرنے والا، انسان جیسی مخلوق کو تخلیق کر کے پوری کائنات اس سے لیے مسخر کر دینے والا، یہ ہواؤں کو چلانے والا، یہ زمین سے پودوں کو اگا دینے والا، یہ پہاڑ دریا بنا دینے والا، یہ سورج چاند کے ذریعے دن اور رات کی پوری ترتیب بنا دینے والا، کیا یہ سب بیکار میں کر کے بیٹھا ہے، بغیر کسی وجہ کے کر کے بیٹھا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان جو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ با مقصد دے کر بنا کر بھیجا گیا ہے، بلا وجہ نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. پھر یہاں پر ایک انسان جو اچھا ہے، ایک انسان جو برا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے قبر میں جا کر، دونوں مٹی بن جائیں گے، اس کے آگے کچھ نہ ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات جس نے پوری کائنات بنائی، اس کو ترتیب دیا، وہاں پر لوگوں کو اس نے، انسانوں کو تخلیق کر کے پیدا کیا، اور وہ انسان اچھا ہو یا برا ہو سب برابر ہو کے ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ایک اور عالم ہے، عالم آخرت، جو اس دنیا کے ادھورے پن کو مکمل کرے گا، جہاں اچھے لوگوں کو اچھائی کا صلہ ملے گا، برے لوگوں کو برائی کا بدلہ ملے گا. کوئی بھی انسان ذرا سی تکلیف کر کے اپنے ذہن پہ زور ڈالے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس نتیجے پر خود بخود پہنچے گا، الحمدللہ. یہ فطرت ہے انسان کی. اور پھر ایک نبی ہو، ایک رسول ہو تو کیا ہی بات ہے. لہذا یہ ہے کہ چیلنج کیا، اپنے باپ سے آرگومنٹ ہوا، باپ نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل گئے، گھر چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، دنیاوی اعتبار سے بے آسرا ہیں، بالکل بے سہارا ہیں، کوئی پرواہ نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں مختلف انداز میں، سورج چاند ستارے یہ کیسے تم رب بنا کر بیٹھے ہو، غروب ہو جاتے ہیں، یہ تو اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتے، ایک وقت کے پابند ہیں یہ. پھر یہاں تک کہ وہ ایک موقع آیا کہ لوگ باہر چلے گئے، وہ پورا ذرا وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، سارے بتوں کو توڑ دیا، لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جن بتوں سے تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو یہ اپنے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. لوگ آئے، بفر گئے، غصے میں آئے، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ہوا، کس نے کیا؟ وہی اس نوجوان نے کیا ہوگا، وہی ان کو برا کہتا ہے، پکڑ کے لاؤ. میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مشرک کے جھوٹے خدا کو جب برا کہا جائے، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، ایک مشرک کو دنیا میں جو اللہ کی طرف سے پہلی سزا ملتی ہے نا، سمجھیے گا اس بات کو، ایک مشرک کو جو اللہ کے سوا کسی کو کارساز سمجھتا ہے، داتا سمجھتا ہے، گنج بخش سمجھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو والی سمجھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے امیدیں لگاتا ہے، اللہ کے اختیار میں کسی کا کوئی حصہ سمجھتا ہے، اس کو دنیا میں سب سے پہلی جو سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت اس سے لے لی جاتی ہے اور اس جھوٹے خدا یا خداؤں کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. ثبوت دوں آپ کو، آپ کسی عقیدتاً مشرک شخص کے سامنے اللہ کی توہین کر ڈالیے، معاذ اللہ، کرنا نہیں ہے، معاذ اللہ سب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیجئے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کو، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اس کے سامنے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم کو روندا جا رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جہاں اس کے جھوٹے خدا کو کسی نے کچھ کہا، آپ اسے باہر ہو جائے گا، بفر جائے گا، پاگل ہو جائے گا، مرنے پہ تل جائے گا. بھائی اللہ کی توہین ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جہاں تمہارے اس جھوٹے خدا جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر جو بھی سمجھ کر بیٹھے ہو، مشکل کشا سمجھے ہو کہ داتا سمجھے ہو کہ جو بھی سمجھے ہو، اس کو کسی نے ایک لفظ بھی کہہ دیا، تم آپے سے باہر ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، مرنے مارنے پہ تل گئے، یہ کیا مطلب؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی محبت، اللہ کی غیرت اتنی نہیں رہ گئی، وہ جھوٹے خدا کے خاطر مرنے مارنے کو تیار ہے، جان لینے کو بھی تیار ہے، جان دینے کو بھی تیار ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ان بتوں کو توڑا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے، تو آپ کے خیال میں کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ پیار محبت سے تو نہیں لائے ہوں گے، ہم اندازہ کر سکتے ہیں، قرآن نے تو تفصیل نہیں بتائی کہ انہوں نے کیا سے فتنہ پکڑ کر لے آئے، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس سارے دور سے، ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، تن تنہا ایک انسان، پوری بستی شرک کے اوپر جمی ہوئی ہے، اور بہرحال ان کو لایا گیا، ان سے پوچھا گیا، اور یہ وہ موقع تھا، کیا زبردست وہ ڈائلاگز ہیں کہ بھائی تم ان سے کیوں نہیں پوچھتے، یہ اس سے بڑے والے سے پوچھو نا، یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بتائے گا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے بتائے گا، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، او بھائی نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. قرآن نے اسی بات کی وضاحت آگے کی ہے، جن کو قبروں میں تم سنانا چاہتے ہو وہ نہیں سن سکتے تمہاری کوئی بات، وہ دنیاوی کان دنیاوی آنکھیں ان کی ختم ہو گئی، اپنی زندگی گزار کر مکمل کر کے جا چکے، اور وہ جس عالم میں ہیں اس عالم میں دنیا کی کوئی بات ان تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ یہ کہ اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ با اختیار ہے، لیکن عام اصول تو یہی ہے سیدھا سیدھا، تم ان کو پکار رہے ہو، ان سے امیدیں لگا رہے ہو، نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہو، وہ اللہ جو تمہاری شہرک سے قریب ہے، تمہاری بات سن کر تمہاری بات کا جواب دیتا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، جو با اختیار ہے، پوری دنیا کا سارا ایک ایک ذرہ جس کے کنٹرول میں ہے، تم اس کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص کے پاس جا کر اپنی دعائیاں دے رہے ہو جو نہ تمہاری سن سکتا ہے، وہ اپنے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوری محنت، اور اس کے بعد ان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے، نمرود جو عراق کا بادشاہ ہے، وہ نمرود جیسے مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، یہ لقب ہوتا ہے، ایسے عراق کا جو بادشاہ ہوتے تھے وہ نمرود کہلاتے تھے، اور وہ خود خدا بنا بیٹھا ہوا تھا، شرک کی ایک اور وہاں پر پوری داستان، اور اس کے سامنے لے جا کر مقدمہ پیش ہوا کہ بھائی یہ نوجوان ہے اور یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ آپ کو بھی خدا نہیں مانتا، ارے وہ تو واپس سے باہر ہو گیا، اس کی یہ ہمت، کیا کہتے ہو بھائی تم؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہے، وہ ایک ہے، کون ہے یہ اللہ، کہاں سے لائے ہو، یہ ایک رب، ایک اللہ، باقی سارے جھوٹے، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو، دیکھو میرا اختیار ہے، میں اپنے حکم سے سارے معاملات چلا رہا ہوں، یہی ہے نا زوم. اور اس کو جب انگیج کیا اپنی بات میں تو اس کو کہا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اب آ گیا اس جہالت میں، کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ ایک قاتل کو جس کو موت کی سزا ہوئی تھی بلایا اور چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ سے آدمی کو پکڑا، اس کی گردن اڑوا دی کہ دیکھو میری مرضی، جس کو چاہوں ماروں، حالانکہ انتہائی بےہودہ بات تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جب انوالو کیا، اب اگلی بات اپنی جو اصل بات تھی رکھی کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر اتنا ہی دم ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، اگر تو واقعی رب ہے، تو واقعی خدا ہے، معاذ اللہ. اب یہ کہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہو گئی. اب لوگوں کو بھی سمجھ آئی کہ بھائی بات تو صحیح ہے، لاجیکل بات ہے. اور پھر جب ایک انسان کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، پھر انتقام لیتا ہے، یہ عام اصول ہے. لہذا بھڑک گیا اور کہا کہ بس اب یہ ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بناؤ، اس کو بھی سزا دو، اور جو لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی عبرت بناؤ، کیا کرو، آگ جلاؤ. کتنی بڑی آگ جلائی گئی، ہر شخص نے اپنے حصے کا ایندھن اس میں ڈالا بتایا جاتا ہے، بہت بڑی آگ، کئی گز پر وہ محیط گڑھا جس میں وہ آگ کئی دن، جس کی لپٹیں کئی کئی گز دور سے جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہوں، ایسی آگ. مقصد کیا تھا، جب لا کر کھڑا کروں گا اور کہوں گا باز آ جا توحید سے اور مان لے مجھے خدا، تو آگ سے ڈر کے یہ بھی مان لیں گے، لوگوں کو بھی عبرت ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی مانیں گے تو آگ میں ڈالوں گا، لوگ جب جلتا ہوا دیکھیں گے سزا سے کانپ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، اور وہ روپ کی وجہ سے کوئی آواز نہیں نکالے گا. لہذا یہ پورا ان کا پلان تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے اپنے ایمان کی قوت سے ان کے پورے پلان کو، پورے منصوبے کو بلیا میٹ کر دیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ایک یقین تھا ان کا کہ یہ آگ جلاتی ہے، اور ایک یقین تھا اس موحد، اس اللہ کے بندے کا، کہ آگ کو جلانے کی قوت کس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، جب چاہے اللہ اس سے واپس لے سکتا ہے. تو بعض روایات آتی ہیں کہ بڑی شان کے ساتھ چلتے ہوئے آگ میں داخل ہو گئے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بڑی دور سے ان کو منجنیق جو ہوتی ہے اس میں ڈال کر اور پھینکا گیا آگ میں، واللہ عالم. بہرحال دونوں باتیں موجود ہیں. تو دیکھنے والے تو یہ تصور کر رہے تھے کہ ابھی یہ چیخیں گے، چلائیں گے، جلیں گے، اور وہ سارا عبرت بنے گا معاملہ، لیکن کیا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آگ، اللہ کا حکم آیا، صرف یہاں تک نہیں رہا کہ اس آگ کے جلانے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہو. ایک تو یہ نا کہ آگ کا کام جلانا ہے، اس نے نہیں جلایا نا، سمجھیے گا، الٹا ہو گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ گلے گلزار ہو گئی، کمفرٹیبل ہو گئی، جیسے اے سی کے سامنے بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا ہمارے منہ پہ لگتی ہے تو کیا مزہ آتا ہے. تو وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈ پہنچانے والی کوئی شے بن گئی، یہ اللہ کا حکم ہو گیا اس پہ. اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس آگ کے اندر بیٹھے ہیں، ٹہل رہے ہیں، جو بھی ہیں. بعض روایت بتاتی ہیں 40 دن تک اس آگ میں رکھا ہے، کوئی اثر اس آگ کا نہیں ہوا. اپنے محل کی اوپر والے مینار سے دیکھتا رہا نمرود، بالآخر اس کو سمجھ آ گیا کہ بھائی یہ معاملہ میرے بس کا نہیں ہے، تو ابھی بھی بجائے اس کے عبرت پکڑتا اور نصیحت پکڑتا اور باز آتا، وطن بردر کر دینے کا حکم دیا کہ ان کو نکال دو یہاں سے. اور اتنی محنت اور اتنی قربانی دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جانے والے صرف ایک فرد، ان کے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، باقی کوئی بھی نہیں ہے. عراق سے نکال دیا گیا، پورے عرب در بدر پھرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں تک بات پہنچاتے رہے، بالآخر فلسطین میں جا کر سکونت اختیار کی. یہ پوری تفصیل ہے ان کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو. 87 برس کی عمر ہو گئی ہے، 87 برس کی عمر، اور اس ساری محنت میں ایک شخص اپنے بال سفید کر چکا ہے، اللہ کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، یہ ساری قربانیاں، یہ محنتیں، اور اب آ کر اللہ سے دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ وارث عطا فرما، اولاد عطا فرما. اللہ نے جو ہے وہ قبول کی ہے دعا اور ایک بیٹا عطا فرمایا. اب 87 برس کے بوڑھے شخص کے پاس اگر ایک بیٹا عطا ہو تو ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا خوشی کا عالم ہوگا. ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں نا بھائی، جتنے باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا آپ کی، اور 87 برس میں پہلا بیٹا، اللہ اکبر. لیکن ذرا غور فرمائیے گا، ابھی آزمائش پوری نہیں ہوئی تھی، دنیا کے لیے مثال بنانا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہوتا ہے. ادھر بیٹا دیا اور ساتھ میں حکم آ گیا کہ اس بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ وہاں چھوڑاؤ، کہاں؟ حجاز. حجاز کیا جگہ ہے بھائی؟ اچھا آج تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، ہم سے کوئی کہے کہ بھئی آپ حجاز سے لے جائیں تو قربان، سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. کوئی مکہ مدینہ جانے سے انکار کرے گا؟ کوئی وہاں رہنے سے انکار کرے گا؟ کیا ہی بات ہے، کیا ہی برکتیں ہیں، کیا روحانیت ہے، کیا نورانیت ہے. لیکن سمجھیے گا، جس وقت یہ حکم دیا گیا اس وقت وہاں صرف صحرا تھا، صرف میدان تھا، صرف ریت تھی، گھاس کا ایک تنکا نہیں تھا، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا. اور اس وقت اللہ کا یہ بندہ، اللہ کا حکم آ گیا تو پلٹ کر یہ نہیں کہا اللہ سے کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے حکمت تو بتا دے، مجھے وجہ تو بتا دے. آج ہم کرتے ہیں نا یہ نوجوان خاص طور پہ، وہ مادہ پرستانہ جو ہیمرنگ ہوئی ہے نا اس شدت کے ساتھ، اس دجالیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، سوال. اور سوال بھی کس لیے بھائی؟ کیوں ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ کیسے بھائی؟ شروع میں نے وضاحت کی ہے کہ سوال کرنا کب ضروری، کیا کب کا ضروری. بہرحال تو پلٹ کر نہیں پوچھا کہ یا اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، چھوڑاؤں گا اپنے اس پیارے سے معصوم سے بچے کو، ابھی تو میری گود میں آیا ہے، چل ٹھیک ہے میں اس کی جدائی بھی سہ لوں گا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑاؤں گا، اس کو بھی چھوڑاؤں گا، وجہ تو بتا دے. نہ، ادھر حکم ادھر عمل، لے کر چل پڑے. وہاں پہنچے جہاں کا بتایا گیا، وہاں چھوڑا اور واپس. حضرت سلمان علی ندوی رحمہ اللہ جو ہے وہ تفصیل لکھتے ہیں اس پوری واقعے کی، کہتے ہیں حضرت حاضرہ ایک دم چونکی کہ بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں، پیچھے دوڑی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ان کو کوئی جواب ہے کہ وہ دینے کی ہمت بھی نہیں ہے، چلتے چلے آ رہے ہیں. تو آخرکار وہ بھی رسول کی بیوی ہیں، سمجھ گئیں کیا اللہ کا حکم ہے. انہوں نے گردن ہلائی کہ ہاں، کہا بس ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے. تو بچی کے چپ چاپ آ کے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ گئیں. یہ خاتون ہیں، یہ تو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں. اور یہی سے وہ نقطہ آتا ہے کہ خاتون کے بغیر ایک مرد کتنا ادھورا ہوتا ہے. ایک رسول کو بھی ایک خاتون کی ایک ضرورت، ایک سپورٹ، ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے. لہذا چپ چاپ واپس آئی، اپنے بچے کو سنبھال رہی ہیں، چلے گئے چھوڑ کے، کوئی نہیں ہے دور دور تک، آدم نہ آدم زاد. اور ایسے میں وہاں اپنا بچہ ہے، ظاہر ہے وہ جو بھی کیفیت تھی، کھانا پانی راستے ختم ہو گیا، اب بچہ بھی بھوک سے رو رہا ہے، خود کی بھی حالت خراب ہے. سامنے دیکھا ایک اونچا سا ٹیلا نظر آیا، پہاڑی نظر آئی، خیال کیا کہ وہاں اوپر چڑھ کے دیکھتی ہوں شاید کوئی بستی نظر آئے، کوئی کارواں، کوئی لوگ، کوئی قافلہ نظر آئے. دوڑتی دوڑتی پہنچ گئی، اس کے اوپر چڑھی، کوئی دور دور تک نہیں ہے. پھر تھوڑی دور دیکھا ایک اور پہاڑی نظر آ رہی ہے، اب یہاں سے اتری ہیں اور دوڑتی بھی اس پہ چڑھ گئی ہیں. یہ کیا تھا؟ صفا. وہ کیا تھا؟ مروہ. پھر اس کے اوپر چڑھی، دور دور تک دیکھتی رہی، کوئی تو نظر آ جائے، کوئی تو قافلہ، کوئی تو آواز، کوئی تو کوئی، کچھ نہیں ہے. اس استرابی کیفیت میں، اس پریشانی کی کیفیت میں، پھر وہاں سے اتنی دوڑتے دوڑتے اس والے پہ چڑھ گئی، پھر یہاں سے اتنی دوڑتے دوڑتے اس پہ چڑھ گئی، 7 دفعہ. ایک ماں بے قرار ہو کر اپنے بچے کے لیے دودھ کا، پانی کا انتظام کرنے کے لیے دوڑ لگا رہی ہے. دنیاوی آنکھوں سے دیکھیں تو کیا عجیب کیفیت ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے یہ. اور ذرا دیکھیے دین کی آنکھوں سے، اللہ تعالی قیامت تک کے لیے عبادت مخصوص فرما رہے ہیں. حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہوگا اس کے بغیر؟ کوئی حکمت ہے اس کی؟ چلو بھائی سمجھ میں آتا ہے، طواف کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں نماز پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، یہ کیا بات ہوئی کہ حج اور عمرہ کے سارے معاملات کرنے کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ پہنچ جاؤ صحیح کرنے. یہ صفا ہے یہ مروہ ہے، یہاں سے یہاں تک دوڑو، پھر یہاں سے واپس دوڑ کے آؤ، پھر دوڑ کے جاؤ، پھر دوڑ کے آؤ، پھر دوڑ کے آؤ، سات چکر پورے کرو. اللہ اکبر. یہ یاد ہے اس عظیم واقعے کی جب وہ فیملی اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی. اللہ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، اطاعت کسے کہتے ہیں، فرما برداری کسے کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کسے کہتے ہیں. تم دنیا کی ذرا سی تکلیف پر چونٹی بھی کاٹ لے تو سو سو فٹ اچھل کر روتے ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، قیامت آ گئی. دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے ادھر. بہرحال یہ کہ پھر وہ ہم جانتے ہیں وہاں پر آب زمزم کا جاری ہونا، پھر وہاں پر یہ تفصیل، اور پھر وہاں لوگوں کا آ کر بسنا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر بنا دیا، برکتوں والا شہر بنا دیا، اور پوری دنیا کے لیے مرکز بن گیا. اب اس کے بعد ذرا سمجھیے گا، آخری اب نقطے پر آ رہے ہیں. یہ ساری آزمائش کی بات، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اپنی ذات کی حد تک ہوئی، باپ کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئی، سارا کچھ اپنی ذات تک، پھر اپنے بچے اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ گئے، یہ محبت قربان کی. اب آخری جو اس آزمائش کی انتہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب 100 سال کے ہو گئے ہیں اور ادھر اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو گئے ہیں، صالح بچہ، نیک بچہ، اپنی باپ کی آنکھوں کا تارا، نہ لائق نہ حجار نہ فرمان، بچے کو بھی دیکھ کر باپ جیتا ہے بھائی، بظاہر غصہ کرتا ہے، بظاہر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی، اس کی دھڑکن وہ بیٹا ہوتا ہے اس کا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور ایک صالح بچہ ہو، فرما بردار بچہ ہو، باپ کے سینے کی دھڑکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، اس کی آنکھوں کا نور، اس کو دیکھ کر تو باپ جیتا ہے، اس کو دیکھ کر تو زندہ ہوتا ہے، مرتا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے میں بچے کو دیکھ کر، بیٹے کو دیکھ کر. اور ایک 100 سال کے بوڑھے باپ کو خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، اور یہ نبی کا خواب ہے، اس کو اچھی طرح پتا ہے بات کیا ہو رہی ہے. اور یہاں بھی آزمائش اس طرح کی گئی کہ خواب دکھایا گیا، جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آ کر کہتے بھی اللہ نے کہا جاؤ اسماعیل کو ذبح کر دو، نہیں، خواب دکھایا ہے. اور فوراً بات سمجھ گئے اللہ کی اور چل پڑے ہیں، اور وہاں پہنچے اپنے بیٹے کے پاس. اب ذرا اندازہ کیجئے گا، یہ تو رسول ہیں، یہ تو 100 سال کی عمر میں ہیں، یہ تو ایک بڑا فیز گزار کر آئے ہیں، یہ تو ساری کیفیات سے گزرے ہیں، ان کا ایمان تو کس کیفیت میں، وہ سب اپنی جگہ. وہ 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے جس کو شیر خوارگی کے اندر اس کے والد نے اللہ کے حکم پر صحرا بیابان میں چھوڑ دیا تھا. اور اب ذرا اس ڈائلگ کو دیکھیے گا، سورہ صافات میں باپ بیٹے کے ڈائلگ آئے ہیں. فرمایا ذرا فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوا، ان کا سہارا بننے کے قابل ہوا، ان کا کندھا بننے کے قابل ہوا، بڑا ہو رہا ہے نا، اب کیا ہو رہا ہے؟ قالا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اپنے بیٹے سے، اسماعیل علیہ السلام سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی انی اسبحک، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تیرا اس میں کیا خیال ہے، تیری اس میں کیا رائے ہے. کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب ڈائلگ ہے، دنیا کے کون سے ضابطۂ اخلاق میں فٹ ہوگا یہ. اچھی طرح پتا ہے اس 13 سال کے نوجوان کو کہ ابا جی فرما کیا رہے، ابا جی کہہ رہے بیٹا تجھے ذبح کرنے آیا ہوں، بیٹا تجھے ذبح کرنے، اس بات کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ابا کون ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا خواب جھوٹا نہیں ہے. اور یہ آ کر مجھے کہہ رہے بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں. اس نے پلٹ کر نہیں کہا کہ ابا جی چلیں ٹھیک ہے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، وجہ تو بتا دیں، لاجک تو بتا دیں، حکمت تو بتا دیں، اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، کچھ نہیں. ذرا سمجھیے اس بات کو، سمجھیے اس بات کو. قالا، جواب دے رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام، یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کریں، دیٹس اٹ، جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کریں، بھائی دیر از نو روم فار آرگیومنٹ، کوئی اس میں کنورسیشن، کوئی آرگومنٹ، کوئی ڈائلگ، اس کی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ مجھ سے میری رائے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا، تو عمل کریں اس پر. ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اللہ نے چاہا تو، اپنے اوپر بھی زوم نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب جناب علی، اگلے جو دو الفاظ ہیں اس میں آج کی پوری تقریر، جو تمہید میں نے باندھی تھی کہ قربانی کر کیوں رہے ہیں، اس کا حاصل، اس کا خلاصہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگلے الفاظ ہیں قرآن کے، فلما اسلما، فلما، اور پھر جب یہ دونوں اسلما، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، سر جھکا دیا، سر نگو کر دیا، سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، یہ سارے معنی اسلام کے، یہ سارے معنی مسلمان کے. مسلمان کہتے ہی اس کو جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکا، سرنڈر کر چکا، اپنی چاہت، اپنی ول، اپنی خواہش، اپنی مرضی ختم، ذبح ہو گئی، میں اللہ کا بندہ، جو اللہ نے کہنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، جو اللہ کی مرضی ویسے میں نے جینا ہے. یہی تو ہے مسلمان کی تعریف. اسلام کا مطلب یہ ہے ٹو سرنڈر. فلما اسلما، دونوں مل کر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. وطلہ للجبین، اور ماتھے کے بل لٹا دیا. ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت رؤیا، اور اللہ کی طرف سے صدا آ رہی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انک ذلک نجزی المحسنین، ایسے ہم محسنین کو، نیک لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں، ایسے نوازا کرتے ہیں. ایک باپ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، روایات بتاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا دی تھی، اللہ نے چھری کو بے اثر کر دیا، جیسے وہ آگ کو بے اثر کیا تھا یا چھری کو بے اثر کر دیا، واللہ عالم کہ مزید تفصیلات اس کی کیا ہیں. قرآن اتنا بتاتا ہے ہمیں، ایک بچہ قربان ہونے کو تیار ہے، ذبح ہونے کو تیار ہے، ایک بوڑھا باپ اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب عمل کرنا ہے. یہ ہے بھائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو ہم پڑھتے ہیں ذبح کرتے وقت، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا ہر عمل، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا کہ آج اس عظیم واقعے کی یاد میں اس جانور کو قربان کروں تو کر رہا ہوں، لیکن اس جانور کے ساتھ میری خواہش، میری مرضی، میری شہوت، میری ترجیحات، ہر چیز قربان کر رہا ہوں. یا اللہ، اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیری مرضی میری مرضی ہے، تیری چاہت میری چاہت ہے، تیرا حکم میرے لیے عمل ہے. اب جیسے تو چاہے گا میں وہ کروں گا، جیسے تو چاہے گا میں وہ زندگی گزاروں گا، جس چیز کو تو کہے گا اٹھاؤں گا، جس چیز کو منع کر دے گا اسے ترک کر دوں گا. یہ ہے ایک مسلمان، اور اس عمل سے وہ یہ بتا رہا ہے. اگر مجھے اللہ حکم دے دے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں تو کر دوں گا، ایسا حکم اب نہیں آئے گا، ذہن میں رکھیے گا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. نہ ایسا حکم آئے گا، نہ ایسے حکم پر اب کوئی عمل ہوگا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو لہذا اللہ کا حکم ہے جانور کو ذبح کرو، کر رہا ہوں. لوگ پوچھتے رہے کیوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کی فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، کر رہا ہوں، کر رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. یہ ہے بھائی قربانی، یہ ہے اللہ کے حکم پر اطاعت کی ایک ڈیمونسٹریشن، ایک سمبولک انداز، جس میں ایک مسلمان بتاتا ہے کہ یا اللہ، میرا جو کچھ ہے تیرے لیے ہے، میں تیرے لیے جی رہا ہوں، تیرے لیے جیوں گا، تیرے لیے مروں گا. اس دن ہم یاد مناتے ہیں اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کی. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اور اس میں جو نیت ہے، جو تقوی ہے، وہ اہم ہے. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، لَيَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ تمہارے کھال، تمہارا گوشت، یہ کچھ نہیں پہنچتا اللہ کے ہاں. اللہ کیا کیا پہنچتا ہے، وَلَكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، تمہاری نیت اللہ کے ہاں. کیا عجیب بات ہے. اور یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کا طفیل، یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کا گویا ایک فیض ہے جو امت اٹھاتی ہے. قربانی ہم نے دے دی، قربانی دے دی، مطلب کیا تھا؟ اللہ کے حوالے. اگر حکم ہوتا کہ اس جانور کو ذبح کر پورا کا پورا جانور ایز اٹ از دے دو اللہ کی راہ میں، تو ہم میں سے کوئی چون چرا کر سکتا تھا؟ ہے بھائی، کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ معاذ اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصل تو بات یہی ہے، قربانی دی، اور پچھلی امتوں میں یہی ہوتا تھا، قربانی دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، قربانی جلا دیتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی قربانی قبول ہو گئی. یہ رسول اللہ کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آسانیاں اس امت کو ملی ہیں، جو رحمتیں اللہ کی نازل، اس میں ایک رحمت یہ بھی ہے کہ قربانی دے دی. کس کو دی؟ اللہ کو. اور اللہ نے اجازت دی کہ تم نے مجھے دیا تھا، میں نے واپس تمہیں کیا، کھا لو اس کو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہاں، اب اس کے اندر سے جتنا تم اللہ کی خاطر بانٹو گے، جتنا لوگوں تک پہنچاؤ گے، اپنے غریب رشتہ داروں تک پہنچاؤ گے، غریب مستحقین تک پہنچاؤ گے، اتنا اپنے اجر میں ملٹی پلائی کرو گے، اضافہ اضافہ ہوگا، اچھے سے اچھا پاؤ گے. پورا رکھنا چاہتے ہو، پورا رکھ لو. کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ جی میں تو خود غریب ہوں، میرے لیے تو یہی موقع ہے. آغاز میں پہلی دفعہ قربانی جب ہوئی تو اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جب پوچھا گیا کتنے دن تک اس گوشت کو، کہا تین دن میں یہ گوشت یا تو استعمال کر لو یا بانٹ دو، ختم کر دو، تین دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اللہ اکبر، آج تک یہ حکم ہوتا تو لگ پتا جانا تھا. ایک اور رحمت ہو گئی، جب اگلی دفعہ پوچھا گیا تو ایک سال تک کی اجازت دے دی اللہ کے نبی نے، ایک سال. رکھ رکھ کے بھی کھاؤ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ فضل ہے اللہ کا، یہ مہربانی ہے، شفقت ہے اس مہربان رب کی۔ ہاں اب آخری بات یہ ہے، تقویٰ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، تو اس میں ایک بات اس کو اس طرح سے لے لیجئے، کوئی بھی عبادت جو تقویٰ کی بنیاد پر ہو، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہو، اس میں کسی بھی طور کسی اور کے لیے زحمت کا عنصر نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے یہاں کے رواج بن گئے ہیں، قربانی میں کر رہا ہوں، تکلیف دوسروں کو دی ہوئی ہے میں نے، وہ کچرا میں کہاں پھینک رہا ہوں، کون سی گلیاں میں نے گھیری ہوئی ہیں، لوگوں کو اذیت نقصان پریشانی کا باعث میں بن رہا ہوں، یہ سب حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں لہذا میرا حق ہے کہ لوگوں کو تنگ کروں، لوگوں کو پریشان کروں۔ اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو، یہ ساری باتیں کاؤنٹ ہوں گی سب کے ساتھ۔ اگر کسی نے اللہ کے یہاں شکایت کر دی کہ اللہ تیری عبادت کر رہا تھا، تیرے حکم پہ عمل کر رہا تھا، میرے لیے اذیت بنی، حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اگلی بات، جیسے میں نے عرض کیا، وہ گوشت ہے، ظاہر ہے وہ دینا ہے، علماء سے مزید تفصیلات ہم پوچھ سکتے ہیں، اس میں کیا درجات ہیں، مستحب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ ساری تفصیلات پیچھی جا سکتی ہے علماء کرام سے، کھال کیا کیا کرنا ہے، مزید چیزوں کا کیا کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو گوشت ہم دے رہے ہوتے ہیں، یا تو ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، جو دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ مامی کو، بھابھی کو، پڑوسن کو، ماسی کو نہیں دے رہے، وہ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ اللہ کو دے رہے ہیں بھائی، اللہ کو دے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کیا سمجھا رہا ہوں؟ کہ وہ سارا گولڈن گولڈن، روکھا روکھا، پیارا پیارا، ادھر سارے چیتھڑے ہڈیاں، اور وہ یار یہ مامی کو بھجوا دو، یہ بھابھی کو بھجوا دو، یہ پڑوسی کو بھجوا دو، یہ والا ماسی کو دے دیں گے، تو حاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے سے، بہرحال جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اجر تو اس میں بھی ہے، اجر تو اس میں، لیکن جس حساب سے کوئی چیز دی جائے گی اسی حساب سے وہاں سے اجر آئے گا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح تقویٰ کے ساتھ، صحیح روح کے ساتھ اس مبارک ترین فریضے کو انجام دینے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔